السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیا حال ہے؟ دلوں کا کیا حال ہے؟ تقدیر کے بارے میں پڑھ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کیا کنفیوژن ہے؟ عجیب سا ڈر. اصلی ڈر لگنا چاہیے، عجیب سا ڈر تو نہیں لگنا چاہیے. ڈر عجیب تو نہیں، حقیقت سے بھاگ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے، حقیقت سے بھاگ سکتے ہیں؟ لیکچر چھوڑ دیں گے، کلاس چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، دین چھوڑ دیں گے، آخر دنیا چھوڑ دیں گے، پھر کدھر جائیں گے؟ جی
استاذہ، یہ پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت کا زیادہ احساس ہوا اور زیادہ ڈر لگنے لگ گیا کہ ہم لوگوں کو کس قدر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار کرنا چاہیے.
بالکل جی.
اسے قبول تو کرے اور یہ بھی یقین کرے کہ ٹھیک ہے تقدیر میں، لیکن راضی رہنا اس طرح، اس سینس میں کہ آپ اسے.
سنن النسائی کی روایت ہے، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَى. اے اللہ، میں تجھ سے فیصلوں کے بعد ان پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہمارے لیے یہ رضامندی، یہ ایکسیپٹنس مشکل ہے، لیکن دعا بھی تو سکھائی گئی ہے. کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن وہ حقیقت ہوتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. بہرحال آپ کی معلوم نہیں کن لڑکیوں سے ملاقات ہوئی ہے، جو مجھ سے راستے میں جاتے ہوئے جو لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ہمیں تقدیر کی سمجھ آئی ہے. شاید یہ آپ ان لوگوں کی بات کر رہی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی تقدیر کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں. تقدیر ہوتی کیا ہے؟ تقدیر کا لفظ سنا ہوا ہے، لیکن اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے وہ نہیں پتا. اصل میں عقیدے کے بارے میں بہت زیادہ جہالت ہے ہمارے معاشرے میں. ان موضوعات پر کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا، بس جو کچھ ماں باپ سے سنا سنایا یا جو کچھ اسلامیات کی کتابوں میں تھوڑا بہت پڑھ کے رٹ لیا، پیپر پاس کر لیا، اس کے بعد عملی زندگی سے اس کا تعلق نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ تقدیر کا عملی زندگی سے جو تعلق ہے وہ جوڑنا بہت ضروری ہے. تو تقدیر کا جب بھی چیپٹر پڑھتی ہوں یا پڑھاتی ہوں، ایک ہی بات بار بار سوچتی ہوں کہ میرا بنے گا کیا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میری منزل کیا ہوگی، میرا انجام کیا ہوگا. عام طور پر ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو. جی
کل مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری قسمت پہ یہ لکھا ہوا تھا، اور اتنا اچھا لکھا ہوا تھا کہ میں قرآن مجید کو سیکھوں. تو کل میں اتنا روئی ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں یہ گمان رکھا کہ میں بد قسمت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے.
نعوذ باللہ. جب ہمیں تقدیر کا نہیں پتا ہوتا تو ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اور اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں. لیکن جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہی تقدیر پر ایمان لانا ہے نا، کہ رضیت باللہ ربن، تو دل کو ایک قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اور انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی. یاد رکھیے، مثبت سوچ کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہر چیز کے اندر سے خیر کا پہلو نکالنا بہت ضروری ہے، اور جب تک تقدیر کے اوپر ایمان نہیں تو مثبت سوچ ہو ہی نہیں سکتی. کچھ بھی پیش آ جائے انسان یہ سوچے کہ اس میں میرے لیے ضرور کوئی بھلائی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی. جی
انسان کو سکون آ ہی نہیں سکتا جب کوئی حادثہ ہو جائے یا مصیبت آئے، یا جب تک کہ انسان تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اور اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ پھر حسرتوں اور ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے. یہ نہ ہوتا تو ایسا ہوتا.
بالکل صحیح ہے. اور حسرتوں میں پڑ کے کیا حسرتیں ختم ہو سکتی؟ جتنا چاہیں ہم غمگین ہوتے رہیں، جتنا چاہیں ہم پریشان رہیں، جتنا چاہیں روئے پیٹے، جتنا چاہیں ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں، کچھ بھی کریں، لیکن کیا اس سے ہماری تقدیر بدل جائے گی؟ اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی عقل کامل ہے. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر ہمیں کلی طور پر ہماری مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس زمین کا نظام چل سکتا؟ نہیں. اس لیے آزادی تو دی گئی ہے لیکن ایک لمٹ کے اندر دی گئی ہے, اور امتحان اتنا ہے جتنی آزادی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کرو اور اللہ سے مدد مانگو, عاجز نہ آؤ. اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا, بلکہ یوں کہو, قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا کیا. کیونکہ لفظ اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے, تو قدر اللہ وما شاء فعل, میں نے اپنی سی کوشش کر لی, اب آگے اللہ کا فیصلہ, جو اللہ نے کیا وہ بہتر ہی کیا. اسی طرح بری تقدیر سے پناہ مانگنے کو بھی کہا گیا ہے, اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت, بد نصیبی کے پانے, بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. اسی طرح اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت. تو اگر آپ کو ڈر بھی ہے کہ ہماری تقدیر میں کچھ برا لکھا ہے جو ہمارے لیے اچھا نہیں, تو اس سے بچنے کی بھی دعا سکھا دی گئی کہ اتنی فکر ہے تمہیں, اتنی پریشانی ہے, تو پھر بجائے اللہ سے ناراض ہونے کے کیا کرو, اللہ سے ہی دعا کرو کہ اللہ ہمیں بری تقدیر سے محفوظ رکھ. کیونکہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. پھر اسی طرح ہر کام کے انجام کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے. وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا, اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے اس کا انجام بھلائی پر کر. یعنی فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں, میرے حق میں جو بھی فیصلہ کرے اس کا انجام اچھا ہو. تو یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی. اصل بات یہ کہ جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے, اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے, تو پھر اللہ کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے, اللہ کے فیصلوں کے بارے میں بھی بدگمانی ہوتی ہے. تو کہنا یوں چاہیے کہ اللہ میں آپ کے سارے فیصلوں پہ راضی ہوں, صرف یہ ہے کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا. جی, جب علم نہیں ہوتا تو دعائیں بھی ساری اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ایک روایتی طور پر رٹ کے اس کو دہرا دیا, بس بات ختم. تو دعاؤں کا بھی مقصد سمجھ نہیں آتا. آپ کو کیسے پتا کہ یہ سزا ہے؟ اوکے, اگر ہمیں یہ لگے زندگی میں کہ یہ جو حادثہ میرے ساتھ پیش آیا ہے یہ میرے اپنے گناہوں کی سزا ہے, تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے. اور کیا سوچ کے صبر ہوگا؟ ہاں, یہ سوچ کے صبر ہوگا کہ شکر ہے دنیا میں ہی اللہ نے جھٹکا دے کے مجھے میری غلطی دکھا دی, مجھے ریئلائز کروا دیا اور میں ہوش میں آ گئی. دیکھیے تکلیفیں کیوں آتی؟ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے, ہمیں ہوش میں لانے کے لیے. اگر تکلیف نہ آئے تو کیا ہم سوچیں کہ ہم کچھ غلط بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے, میں بہت اچھا ہوں اور میں بہت اچھے کام کرتا ہوں. تو جب آپ اپنے طور پہ بڑا ہی اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے کچھ اور آتا ہے, تو ہی آپ سوچتے ہیں کہ دیر واز سم تھنگ رانگ ود می, میں نے کہیں کمی کی ہے. اب کچھ طالب علم ہوتے ہیں, پڑھتے پڑھاتے کچھ خاص نہیں, لیکن خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں. مثلا ہم ڈاکٹر بنیں گے, ہم ڈینٹسٹ بنیں گے, ہم فلاں چیز اور فلاں چیز بنیں گے, لیکن پڑھائی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی فلاں اتنا پڑھتا نہیں تھا, اس کے نمبر بڑے اچھے آ گئے, میرے بھی آ جائیں گے. اچھا اوکے, اگر نمبر کم بھی آ گئے تو کیا پتا میرٹ اتنا نہ ہو, ہو جائے گا. اچھا میرٹ آ گیا بڑا, اچھا کیا پتا, ٹیسٹ دے کے دیکھتے ہیں شاید ہم کسی طرح اس ٹیسٹ میں نکل جائیں. پڑھتے پڑھاتے خود نہیں وہ توجہ نہیں کرتے, لیکن وش فل تھنکنگ کے اوپر ساری چیزوں کی بیس ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں کے رہتے ہیں؟ کہیں کے بھی نہیں رہتے. لیکن جس وقت وہ ساری جگہوں سے ناکام ہوتے ہیں نا, نہ وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, نہ ڈینٹسٹ بن سکتے ہیں, نہ کچھ اور بن سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت؟ پھر ان کو ہوش آتی ہے کہ ہم نے کیا کیا. اچھا کبھی ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں, آپ ہمیں یہ یہاں نہیں پڑھنے دیتے، آپ ہمیں پرائیویٹ کالج نہیں پڑھنے دیتے، آپ فلانے. ہم کیسے پرائیویٹ کالج میں بھی پڑھیں جب ہم نے ثابت نہیں کیا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم پڑھ سکیں؟ یا تو ہم ثابت کریں نا، کیونکہ پڑھائی تو پڑھائی ہے، آپ کہیں بھی پڑھیں، گورنمنٹ میں پڑھیں یا پرائیویٹ میں پڑھیں. تو جب تک میں سیدھی نہیں ہوتی اس وقت تک حالات سیدھے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم سارا قصور دوسروں پہ ڈالتے ہیں اور خود سیدھے نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ انسان کو اس جگہ لے جا کے ڈالتے ہیں کہ جہاں اس کو ہوش آئے. اب وہ چیختا ہے چلاتا ہے، لیکن اس چیخنے چلانے میں کیا ہے؟ خیر ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے مریض کو جب آپریٹ کرتا ہے تو سیڈیٹ کر کے کرتے ہیں، لیکن جب وہ اٹھتا ہے ہوش میں آتا ہے اس کو پین ہوتی ہے، تو کیوں ہوئی یہ پین؟ تاکہ وہ صحت مند ہو سکے، یہ پین اس لیے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بعض امتحانوں میں ڈالتے ہیں تاکہ کیا ہو؟ تاکہ ہم صحت مند ہو، ہمارا ایمان صحت مند ہو. اس کے بغیر ہم سیدھے ہونے والے نہیں، اللہ کو پتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی محبت اور مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ ڈالتا ہے جہاں سے ہم پھر سوچنا شروع کرتے ہیں جو اس کے بغیر سوچتے نہیں. جی ہاں، خوشی میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن مشکل میں تو بہرحال اللہ کی طرف لوٹتے ہی ہیں. اللہ یہ کہ انسان اتنا ہی سخت دل ہو چکا ہو کہ اس وقت بھی ہوش نہ آئے، جس کو اس وقت بھی ہوش نہ آئے، جیسے قوم فرعون تھی، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب مسلط کیے، لیکن کسی حادثے سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب. ہی نہیں سوچئے کسی قوم پہ مینڈک برس رہے ہوں اور پھر بھی وہ ہوش میں نہ آئے، ٹڈیاں برس رہی ہوں، جوئیں ان کی ہر چیز سے نکل رہی ہوں، لائس بریک ہو جائے، جوؤں کا ایک طوفان آ جائے ہر ایک کے سروں میں اور کھانوں میں اور ہر چیز میں، اور پھر بھی اس قوم کو ہوش نہ آئے، بارش کی بجائے خون برسنے لگے پھر بھی ہوش نہ آئے، پھر اس پوری قوم کا انجام کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے ساتھ کیا؟ تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ حادثات ہوتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس کو اس بڑے حادثے سے بچا سکیں. کچھ لوگ سبق لینے والے ہوتے ہیں اور کچھ لینے والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی.
سزا اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر خود لکھنا چاہتے ہیں. جو پیچھے سوچ ہوتی ہے نا وہ یہی ہے، جو اتنے یہ جو کنفیوژن ہے. اور سزا یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی تقدیر پر راضی رہیں. وہ لوگ سب سے زیادہ مینٹلی ہیلدی ہوتے ہیں جو اپنی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اتنے جو نفسیاتی پرابلمز آج کل ہماری سوسائٹی میں نظر آتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کنفیوژن ہے کہ تقدیر پہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے.
بالکل، کیونکہ ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں وائے وائے، کیوں ہوا میرے ساتھ، کیوں ہوا؟ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے کیا، ہونا ہی تھا.
سازا ایک سوال تھا کہ ہم لوگ جس طرح، ایک تو تقدیر پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے، دوسرا یہ کہ جب ہم کوئی بھی ڈیسیشن لیتے ہیں تو استخارا کرتے ہیں، تو استخارا کرتے ہوئے جو ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے اس کا لنک ہوتا ہے کہ اگر وہ تقدیر کے ساتھ مل جاتا ہے تو مطلب اس میں خیر یا شر ہمارے ساتھ ہی نہیں لنک ہو.
استخارے کی دعا دیکھیں اس میں کیا ہے،
یعنی اس میں خیر اور شر،
تقدیروں کا بقدرت،
مطلب اس کا
جی
تقدیر کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے.
تقدیر کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے. آپ کچھ کریں. بالکل، یعنی کہ تقدیر کے معاملے میں جب بھی آپ کے اندر ایک بے چینی آنے لگے نا اور کنفیوژن آنے لگے، تو واحد چیز دعا ہے جو آپ کو اس سے نکال سکتی ہے کہ یا اللہ جو بھی تیرا فیصلہ ہے مجھے اس پہ تو راضی کر دے، اور جو چیز میرے حق میں بری ہے اس کو تو مجھ سے پھیر دے. استخارے کی دعا میں بھی کیا کرتے ہیں ہم، ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فصرف عنی وصرفنی عنہ، اسے مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے. اللہ کو پتا ہے نا، یہ بھی بری تقدیر کے پھیرنے کی بات ہے. پھر اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے حق میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس میں بھی خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حادثہ آپ کو زندگی میں کچھ سبق سکھانے والا ہے جو آپ ابھی تک نہیں سیکھے تھے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، استخارہ کر کے شادی کرتے ہیں، شادی ٹوٹ جاتی. اکثر لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو استخارہ کیا تھا، پھر یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا؟ یعنی کیا استخارے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی حادثہ نہ ہو؟ اور جو حادثہ ہوا وہ آپ کے خیال میں آپ کو بظاہر برا لگ رہا، فَأَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا، جو حادثہ ہوا اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو کوئی خیر دینی ہے جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عام زندگی میں بھی ہر چیز ہمارے حق میں ٹھیک جا رہی ہے، اٹس اوکے 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 اوکے، اچھا اس اوکے کے بعد پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ایروگنٹ ہونے لگتے، ہم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھنے لگتے، ہم بعض اوقات آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہم دنیا میں اتنا دل لگا بیٹھتے ہیں پھر، کیونکہ ہر چیز ہمارے لیے ہماری مرضی کے مطابق ہو گئی، شوہر مرضی کے مطابق، بچے مرضی کے مطابق، گھر مرضی کے مطابق، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق، پھر ہمیں دعائیں کس لیے کرنے کی مزید ضرورت ہے؟ ہر چیز تو مل گئی ہے. دعائیں بھی ہم زیادہ کس وقت کرتے ہیں؟ جس وقت پریشان ہوتے ہیں، جس وقت کوئی حادثہ ہوتا ہے، جس وقت کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی غم ہوتا ہے، پھر ہمارے آنسو نکلتے. خوشی میں تو نہیں ہم رو کے دعا مانگتے. تو یہ جو بھی حادثے یا پریشانیاں ہوتی ہیں یہ دراصل ہمارے فائدے کے ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. استخارے کی دعا میں آخری چیز ہے کہ اللہ مجھے اس پر راضی کر دے. پھر بالکل اور تکلیف کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے لیے اجر بھی بہت ہوتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند درجہ رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے ذریعے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا، وہ اتنے عمل کرتا ہی نہیں کہ وہاں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور صبر بھی عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اس تکلیف اور صبر کے ذریعے وہ اس بلند مقام تک پہنچ جاتا. ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ مقام کون سا تھا اور وہاں تک پہنچنا بھی تھا، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا سارا کچھ. تو جو بندہ راضی رہے گا وہ اس مقام تک پہنچے گا، جو اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہو جائے گا وہ اس مقام تک نہیں پہنچے گا. کہتے ہیں کہ میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، میں اپنی زندگی میں کیا کام کروں گی، یہ بات اللہ نے جان لی پہلے ہی اور لکھ لی، یہ تقدیر ہے، اور زندگی موت رزق وغیرہ اللہ کا فیصلہ ہے جس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں. لیکن مثلا آج میں عقیدہ کی کلاس میں آئی، یہ میرا عمل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں، اور یہ میرا عمل اللہ نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا اور اس کو لکھ دیا تھا، یہ تقدیر ہے. میرا یہ سوال ہے کیا میرا کانسیپٹ صحیح ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کا فیصلہ بھی تھا اور آپ کا فیصلہ بھی تھا، ٹھیک ہے. اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو آپ یہاں نہ آتی، آپ کہیں اور ہوتی، ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اور پہلی دو باتیں درست ہیں، تقدیر اللہ کا علم ہے، یہ بات اللہ کو پہلے سے پتا ہے، لکھ لی ہے، تقدیر ہے. زندگی موت رزق وغیرہ اللہ کا فیصلہ ہے، جسے میرا کوئی عمل دخل نہیں. آپ کا عمل دخل یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنے کا کہا گیا اس میں، یعنی اللہ نے لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. مثلاً یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کی قسمت کا رزق اس میز پر رکھا ہوا ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو اگر میری قسمت میں ہوگا تو پہنچ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ آپ کو کوشش کر کے میز تک پہنچنا ہے، یہ ہے آپ کا حصہ، ٹھیک ہے. لکھ دیا اللہ نے رزق، لیکن کوشش آپ کے ذمہ ڈالی ہے. لئیس للانسان الا ما سعی. اور اس کلاس میں آئی، یہ میرا عمل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں، یہ بھی اللہ کا فیصلہ بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، ٹھیک ہے جی.
سادہ وہی مجھے یاد آ رہی تھی بات حضرت مریم کی، میں کل سے سوچ رہی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہوا تھا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کاش میں مر کھپ جاتی یا بھولی بسری ہو جاتی، اتنی بڑی آزمائش، لیکن پھر بھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی رہی، تو ان کو کتنا بڑا درجہ ملا آخرت تک، یعنی ان کا نام باقی ہے. اور دوسری جو چیز تھی وہ ملائکہ کا میں دیکھ رہی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں زمین پہ، تو انہوں نے پہلے کہا، پھر انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمارے ساتھ بھی جب بھی کچھ ہو تو یہی چیز ہے کہ اللہ علیم اور حکیم ہے،
بالکل
ہمارے علم میں نہیں. جو
آپ کو پتا ہے کہ جب میرے ذہن میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے نا، مجھے تقدیر کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یا کچھ، تو میں باقاعدہ خاص اوقات میں دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ یہ بات مجھے سمجھا دے، مجھے سکھا دے. اور جیسے امام ابن تیمیہ کی ایک دعا تھی نا کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے سلیمان کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے. دیکھیے ماں باپ ہوں، استاد ہوں، معاشرہ ہو، کتابیں ہوں، یہ سب ایک حد تک آپ کو مدد کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں. کچھ چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں، کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. وہ ہمارے دل کی کنفیوژن ہمیں ہی پتا ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, بعض اوقات ہم ایکسپریس کرتے ہیں دوسرا نہیں سمجھتا, بعض اوقات وہ سمجھ جاتا ہے اس کو سمجھانے کی توفیق نہیں ہوتی, وہ سمجھا نہیں پاتا. یہ ساری کمیاں لوگوں کے اندر موجود ہیں. تو اصل سکھانے والا کون ہے؟ اللہ سکھاتا ہے. تو یہاں آ کے انسانوں کی کمزوری اور انسانوں کی بے بسی اور اللہ کی قدرت اور عظمت کا احساس ہوتا ہے. پڑھانے سے پہلے بھی, یہ نہیں کہ میں پہلی دفعہ یہ سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں, کئی دفعہ پڑھایا ہے, کئی دفعہ سمجھا ہے, لیکن میں مسلسل دعا کرتی رہی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے سمجھا دے. اور کل پڑھانے کے بعد پھر میں نے رو کے اللہ سے دعا کی. یہ بہت پرسنل باتیں جو میں صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ پڑھانے والے پر کیا گزر رہی ہوتی ہے, کہ اللہ اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو درست نہ ہو, یا جو آپ کو پسند نہ آئی ہو, یا جو حقیقت کے خلاف گئی ہو, آپ اس پر مجھے معاف کر دیں. کیونکہ انسان اپنے طور پر باوجود کوشش کے جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن پھر بھی کمی رہ جاتی ہے. اس پر ہمیشہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی میں, تو میں اپنے ہر اسائنمنٹ, ہر پیپر کے اختتام پر میں ایک شعر لکھا کرتی تھی فارسی کا, اور بغیر مس کیے, سپردم و تو مائے خیشرا, تو دانی حساب کم و بیشرا. کہ اے اللہ میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے, سپردم و تو سپرد کیا تیرے, مائے خیش جو سرمایہ تھا اپنے پاس اس کو, یعنی جو میرے پاس تھا میں نے حاضر کر دیا, جو میرا علم تھا, جو میری وسعت تھی, طاقت تھی, جو میں نے دے دیا. تو دانی تو جانتا ہے, حساب حساب کم و بیشرا, کمی بیشی, کمی بیشی کا حساب تو جانتا ہے. میں نے جو کرنا تھا کر لیا, اپنی سے پوری کوشش کر لی. اسی طرح زندگی کے بارے میں بھی ہماری اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ جو میرے پاس تھا وہ میں نے کر دیا ہے, آگے اس معاملے کو تو سنبھال, تو ہی کرنے والا ہے, میں نہیں جانتا, میں جاہل ہوں. چلیے آگے ہم آج انشاءاللہ حقیقت الایمان پڑھیں گے, کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حقیقت الایمان و حکم مرتکب الکبیرتی, ایمان کی حقیقت اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب کا حکم. حکم مرتکب الکبیرہ, کبیرہ سے مراد کبیرہ گناہ. فصل. ومن اصول اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک بات یہ ہے, ان الدین والایمان قول وعمل, کہ بے شک دین اور ایمان قول اور عمل ہے. دین اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قول و فعل کا نام ہے. یعنی مسلمان ہونا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا زبان سے کافی نہیں, بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے, اطاعت کرنا ہے. اسی طرح ایمان جو ہے وہ بول کر اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے, اور عمل سے اس کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے. قول القلب واللسان, دل اور زبان کی بات, دل اور زبان کا قول, یعنی اس میں موافقت ہونی چاہیے. وعمل القلب واللسان والجوارح, اور دل کا عمل اور زبان کا عمل اور جوارح یعنی سارے اعضاء کا عمل. یہ باب کیوں لائے ہیں یہاں پر؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی لوگوں میں اختلاف ہوا اور کئی فرقے بن گئے. مثلا خوارج کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے, اور معتزلہ کہتے ہیں نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ وہ مسلمان ہوتا ہے, وہ ایک تیسرے مقام پر ہوتا ہے, ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں, متقی شخص کا ایمان, چور کا ایمان سب برابر ہیں, ابلیس کا ایمان سب ایک جیسے ہیں. تو اہل سنہ والجماعت کیا کہتے ہیں؟ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے, نیک عمل کرنے سے زیادہ ہوتا ہے, برا عمل کرنے سے کم ہو جاتا ہے, اور جب چور چوری کرتا ہے تو ایمان اٹھ جاتا ہے, زانی زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے, لیکن جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، ایمان کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے. وَأَنَّ الْإِيمَانَ، اور بے شک ایمان، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، اور وہ اس کے ساتھ، لَا يُكَفِّرُونَ، نہیں تکفیر کرتے، اَهْلَ الْقِبْلَةِ، اہل القبلہ کی. اہل قبلہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ، مطلقاً گناہوں اور کبیرہ گناہوں کی بنا پر، یعنی چھوٹے بڑے گناہوں کی بنا پر. تو خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر ایک، دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے. نمبر دو، قول دل کا بھی اور زبان کا بھی، دل وہی کہے جو زبان کہہ رہی ہے اور زبان وہی کہے جو دل میں ہے. اور دل اور زبان اور جوارح کا عمل، دل کا عمل کیا ہے؟ تصدیق کرنا اچھی طرح. زبان کا عمل کیا ہے؟ اقرار کرنا. اور جوارح میں اس کی تعمیل کرنا. نمبر فور، ایمان نیک کام کرنے سے بڑھتا ہے اور برے کام کرنے سے گھٹتا ہے. اور نمبر فائیو، گناہوں کی بنا پر اہل قبلہ کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کافر ہو گیا. تو یہ جو رواج پڑ گیا نا، وہ کافر کافر کافر، ہر ایک کو کافر کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو. تو چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ، ان کی بنا پر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کافر نہیں قرار دیا جائے گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. کما یفعلہ الخوارج، جیسا کہ خوارج کرتے تھے. خوارج ایک فرقہ ہیں جو کیا کرتے تھے؟ کبیرہ گناہ کے کرنے والے کو کافر قرار دیتے تھے. اور انہوں نے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابن عباس کو، صحابہ تک کو کافر کہا. بلل اخوت المانیت ثابت، بلکہ ایمانی اخوت، بھائی چارہ ثابت ہے، مع المعاصی، گناہوں کے باوجود. یعنی گناہ کرنے والا بھی آپ کا اسلامی بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. کما قال سبحانہ وتعالی، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، فی آیت القصاص، قصاص کی آیت میں، فمن عفی لہ من اخیہ شیئن فاتباع بالمعروف، تو جو کوئی معافی ہو جائے اس کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، اور بھائی سے مراد مقتول کی طرف سے. یعنی یہ آیت قصاص کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب قاتل کو بدلے میں قتل کیا جانا تھا، لیکن مقتول کے وارثوں نے راضی نامہ کر لیا اور قاتل کو معاف کر دیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی قاتل بھی کیا ہے؟ بھائی ہے، قتل کر کے بھی بھائی ہے، ایمانی رشتہ نہیں جاتا. فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے معروف طریقے سے. وقالا، اور فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو گروہ مومنوں میں سے، اقتتلوا، باہم لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو ان کے درمیان. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر بغاوت کرے، سرکشی کرے ان میں سے ایک، علی الاخرى، دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جنگ کرو اس کے خلاف جو بغاوت کرتا ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ، تفیئ الی امر اللہ، پلٹ آئے اللہ کے فیصلے کی طرف. فان فاءت، پھر اگر وہ پلٹ آئے، فاصلحوا بینہما، تو صلح کرا دو ان کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. واقسطوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ دو گروہ لڑ پڑے آپس میں، اس کے باوجود وہ کون ہیں؟ بھائی ہیں. دو باہم لڑنے والے بھائی ہیں. جو ظالم ہے اس کو سرکشی سے روکا جائے گا، پکڑا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کہیں قتل کی صورت بھی پیش آ جائے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. کون سے بھائی؟ آپس میں لڑنے والے بھائی، آپس میں لڑنے والے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. ایک ہوتا ہے خون کے رشتے میں بھائی، اور ایک ہے ایمان کے رشتے میں بھائی. یہاں ایمان کے رشتے میں جو بھائی ہیں ان کے درمیان صلح کرا دو. ولا یسلبونا، اور نہیں سلب کرتے، ریموو کرتے، الفاسق الملیہ، فاسق ملی کو جو ملت کی طرف منسوب ہو، الاسلام اسلام سے، بالکلیت کلیتن، یعنی ایسا شخص جو فسق کا شکار ہو، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتا ہو، اس کو وہ اسلام سے خارج نہیں کرتے. یاد رکھیے فسق اصغر جو ہے وہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، فسق اکبر کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ولا یخلدونہ فی النار، اور نہ اسے ہمیشہ رکھتے ہیں آگ میں. یعنی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی گئے ہیں، تو ان کی وجہ سے اگر اس کو جہنم کی سزا ملی بھی ہے، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اس سے نکل آئے گا سزا پا کر. کما تقول المعتزلہ، تو جس طرح معتزلہ کہتے ہیں، الفاسق یدخل فی اسم الایمان المطلق، کہ فاسق ایمان کے نام میں مطلقاً داخل ہو جاتا ہے، یعنی مومن ہوتا ہے پکا. الایمان المطلق، ایبسولوٹ ایمان، پورا پورا ایمان، یعنی بڑے گناہوں کا مرتکب ان کے نزدیک کیا ہے؟ مومن. کیسا؟ کامل. مومن کامل ہے وہ. تو اب دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے جو مرضی کر لو پھر بھی مومن ہو. دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہ اگر تم نے کبیرہ گناہ کیا تو کافر ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ ایمان والے اگر کبیرہ گناہ کریں گے، توبہ کر لی تو معاف ہو جائیں گے، نہیں توبہ کی تو سزا بھگتیں گے، لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور کافر نہیں کہلائیں گے. بلکہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور وہ مومن بھائی ہی رہے گا. ٹھیک ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ کون سا طریقہ درست ہے؟ اہل سنہ والجماعت کا، یعنی اعتدال، امت وسط اور وسط گروہ. کما فی قولہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے، فتحریر رقبت مؤمنہ، تو آزاد کرنا ہے مومن گردن کا. وقد لا يدخل فی اسم الایمان المطلق، اور تحقیق نہیں داخل ہوتا فی اسم الایمان المطلق، ٹوٹل ایمان کے نام میں. کما قال فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ ہیں جو، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایمان مطلق میں شامل نہیں ہوتے، بس مومن رہتے ہیں. یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتکب جو ہوتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہوتے، ان کے ایمان میں نقص ہوتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو کامل مومن ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزنی الزانی، نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا، ہی نہ یزنی، جب وہ زنا کرتا ہے، وہ مؤمن، اور وہ مومن ہو. یعنی زنا کے وقت زانی مومن نہیں رہتا، بلکہ اس کا ایمان پرندے کے پر کی طرح اس سے الگ ہو جاتا ہے. ولا یسرق السارق، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور، ہی نہ یسرق، جس وقت وہ چوری کرتا ہے، وہ مؤمن، اور وہ مومن ہو. چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر، اور نہ پیتا ہے شراب، ہی نہ یشربہا، جس وقت تو اس کو پی رہا ہوتا ہے، وہ مومن، اور وہ مومن ہو. ولا ینتہب نہبتن، اور نہیں لوٹتا کوئی لوٹنے کی چیز، ذات اشرف، جو قیمتی چیز ہو، یرفع الناس الیہا فیہا ابصارہم، اٹھاتے ہیں لوگ اس کی طرف نگاہیں، ہی نہ ینتہبہا، جس وقت تو اس کو لوٹ رہا ہوتا ہے، وہ مومن، اور وہ مومن ہو. یعنی ڈاکو جب ڈکیتی کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. ونقول، اور ہم کہیں گے، ہو مؤمن، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس وقت؟ هو مؤمن ناقص الایمان، ناقص الایمان ہوتا ہے، ایبسولیوٹ مومن نہیں ہوتا، مطلق مومن نہیں ہوتا. فرق سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اوکے. اور وہ مؤمن بایمان ہی، یا وہ مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، فاسق بکبیرت ہی، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے. فلا یوت الاسم المطلق، تو نہیں دیا جاتا ٹوٹل نیم، مکمل نام. ولا یسلب مطلق الاسم، اور نہ لے لیا جاتا ہے محض نام ہی، یعنی نہ تو وہ نام مومن کا ہٹایا جاتا ہے اور نہ اسے مومن کامل سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو شے مطلق کا کیا مطلب ہے؟ کامل چیز، مکمل چیز. اور مطلق شے کا کیا مطلب ہے؟ اصل چیز جس میں سے کچھ ناقص ہو. تو مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ کامل مومن ہے. خوارج کیا کہتے ہیں؟ جو مومن کبیرہ گناہ کرے وہ پورا کافر ہے. اہل سنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایمان کی وجہ سے مومن ہے لیکن کبیرہ گناہ کے ساتھ فاسق ہے، کافر نہیں. کسی مومن کو کافر نہیں کہنا چاہیے. لیکن آج کل ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے نام لے لے کے کہا جاتا فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر. تو یہ ہمیں اختیار نہیں دیا کسی نے کسی پہ کفر کے فتوے لگانے کا، اس شخص کو جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، مسلمان کہتا ہو. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا تو اس کا ایمان ناقص ہے، یا فاسق کہہ سکتے ہیں. ایون منافق کا فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ نفاق کا تعلق دل سے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اعمال منافقوں جیسے. ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی تو ڈرتے ہیں نا، یعنی ہر وقت تو نہیں ڈرنا مراد اس سے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو محسوس کرتے ہیں. جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو ہی کامل مومن ہوں گے. ٹھیک ہے؟ ہر وقت دل ایک حالت میں ہو بھی نہیں سکتا، لیکن کبھی بھی نہ ہو یہ بھی غلط ہے. اس کا مطلب تعلق ہی نہیں ہے کوئی آیات سے، بس ٹھیک ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو کبھی کسی آیت نے کوئی اثر نہیں کیا، یا کبھی کوئی آیت اثر کر ہی جاتی ہے؟ تو الحمدللہ اکثر ہی کر جاتی ہیں. جی آپ. جی کامل مسلمان، بالکل کامل مسلمان ہوا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ مسلمان ہوا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو اس کا مطلب ہے کامل مسلمان وہ ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی نے کسی کو مارا یا گالی دی تو وہ کافر ہو گیا، یہ نہیں. ٹھیک ہے؟ گالی دینا کیا ہے؟ فسق. سمجھ آ گئی اب؟ ایمان، فسق، نفاق، کفر، شرک. اس کے بارے میں دو رائے ہیں مسلمانوں کے علماء میں. ایک تو کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کافر و مومن کے درمیان فرق کرتی ہے تو اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں، لیکن یہ حکم ہے. حکم اور فتوے میں فرق ہوتا ہے. کسی کو کافر ڈکلیئر کر دینا اور بات ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کے بارے میں یہ حکم ہے دین کا، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے کہ پھر میرا کیا بنے گا. اور وہ پھر کسی ایک جنرل حکم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اب کسی ایک خاص شخص کے اندر کوئی ایسی چیز اگر پائی جاتی ہے تو اس کو توبہ کے لیے کہا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا. اور اگر کسی صورت وہ مانتا ہی نہیں، وہ کہتا نماز ہے ہی کوئی چیز نہیں، تو پھر اس کو یہاں تک کہا جائے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے. اوکے، آگے چلیں. الواجب نحو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب عقیدے کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جو واجب ہے ہم پر اصحاب رسول کے بارے میں. وذکر فضائلہم، اور ان کے فضائل کا ذکر. اصحاب رسول کون ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے. خیر القرون کے لوگ ہیں، یعنی بہترین زمانے کے لوگ ہیں، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے زمانوں میں میرا زمانہ سب سے اچھا ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ملے پھر ان کے ساتھ ملے. یعنی تقریباً تین صدیوں تک صحابہ تابعین تبع تابعین. صحابہ کے ہاتھوں بڑی بڑی اسلامی فتوحات ہوئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کچھ نے مہاجرین بن کے اور کچھ نے انصار بن کر. ان کے اندر اعلیٰ درجے کے اخلاقی فضائل پائے جاتے تھے. چنے ہوئے لوگ تھے، بہترین لوگ. تو ان کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے. فصل. ومن اصول اہل سنت والجماعت سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے سلامت قلوبہم, ان کے دلوں کا سلامت ہونا بھی, یعنی جہاں اللہ کو ماننا ہے, رسول کو ماننا ہے, آخرت کو, تقدیر کو, ان سب چیزوں کو, وہاں مومنوں کے بارے میں دلوں کا سلامت ہونا بھی بڑا ضروری ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. وَأَلْسِنَتِهِمْ, اور ان کی زبانوں کا, لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں, یعنی بغض اور نفرت سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. کما وصفہم اللہ, جیسے بیان کیا ان کو اللہ نے یعنی صحابہ کو, بہی فی قولہ تعالی, اپنے اس فرمان میں, والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد, یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہمیں بخش لے, ولاخواننا, اور ہمارے بھائیوں کو, الذین سبقونا بالایمان, وہ جو ہم پر سبقت لے گئے ایمان میں, ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور نہ کرنا ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب بے شک آپ بہت شفقت کرنے والے, بہت مہربان ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے سورۃ الحشر کی, اس میں آتا ہے, للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. کیا معنی ہے؟ ان فقراء اور مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے, جو اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, یہی لوگ دراصل سچے ہیں, سچے مومن. تو ہمیں بھی ان کی پیروی کر کے دین کے ساتھ ان جیسا تعلق رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہی ہماری ہدایت کی علامت ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, کہ وہ اگر ایسا ایمان لائیں گے جیسا تم ایمان لائے ہو تو وہ یقیناً ہدایت پا گئے. وطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس قول کے مطابق, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دو. یہ کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فوالذی, پس قسم ہے اس ذات کی, نفسی بیدہ, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم, اگر بے شک تم میں سے ایک, انفق, خرچ کر دے, مثل احد ذهبا, احد پہاڑ کے برابر سونا, ما بلغا, نہیں وہ پہنچے گا, مد احدہم, ان کے ایک مد کو بھی. مد کہتے ہیں ٹو ہینڈز فل, ایک تو کف ہوتا نا, ہتھیلی ہوتی ہے, اور دو ہتھیلیاں ملا کے مد بنتا ہے. ولا نصیفہ, اور نہ اس کا آدھا, یعنی اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا صحابہ کو دو کف یا ایک کف خرچ کرنے کا ملے, ان کا درجہ اور مقام اتنا بڑا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ٹرینڈ سیٹر تھے, ان سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی, انہوں نے ہر چیز کی قربانی دے کر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب ایک چیز کا ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا, جب ایک فیشن ہو جاتا ہے, جب سب لوگ ایک چیز کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں, تو کوئی اس قافلے میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا مقام اور اس کا, جو اس وقت جب ابھی اسلام ترقی کی منزلوں کو طے نہیں کر پایا, اس کا مقام ایک ہو ہی نہیں سکتا. فالسابقون السابقون اولئک المقربون, جو پہلے آتے ہیں وہی قریب ہوتے ہیں. فضل الصحابتی, صحابہ کی فضیلت, وموقف اہل سنت والجماعت منہ, اہل سنت والجماعت کا ان کے بارے میں موقف, نقطہ نظر, وبیان تفاضلہم, اور ان کی باہم فضیلت کا بیان. ویقبلون, اور قبول کرتے ہیں, ما جاء به الکتاب والسنت, جو آیا ہے کتاب و سنت میں, والاجماع, اور اجماع کے ساتھ, من فضائلہم و مراتبہم, ان کے فضائل اور درجات کے بارے میں. ویفضلون, اور وہ فضیلت دیتے ہیں, من انفق من قبل الفتح, جو خرچ کرے فتح سے پہلے. فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ صلح حدیبیہ. وہو صلح الحدیبیتی, اور وہ صلح حدیبیہ ہے, صلح کہتے ہیں ٹریٹی کو, یہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. وقاتلہ, اور جنگ کرے, علی من انفق من بعد, اس پر جو اس کے بعد خرچ کرے. یعنی جو لوگ صلح حدیبیہ سے پہلے پہلے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے خرچ کیا وہ سابقون میں سے ہیں. ویقدمون المہاجرین علی الانصار, اور وہ آگے رکھتے ہیں مہاجرین کو انصار پر. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں. یہ اسلام لائے, انہوں نے ہجرت کی اور نصرت کی, اور جو انصار تھے وہ اسلام لائے اور انہوں نے دین کی نصرت کی, مدد کی. ویؤمنون بان اللہ قال لاہل بدر, اور وہ ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا, وکانو ثلاث مئۃ وبدعۃ عشر, وہ 310 سے کچھ اوپر تھے. اعملوا ما شئتم, کرو جو تم چاہو, فقد غفرت لکم, پس تحقیق میں نے تمہیں بخش دیا. بدر میں جنہوں نے شرکت کی اللہ نے ان سب کو بخش دیا, اس لیے ان کی فضیلت باقیوں پر زیادہ ہے. یعنی وہ پہلے قربانی کرنے والے. بدر کی فضیلت اس لیے کہ اس سے پہلے ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی, اور دوسرا یہ کہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے ہاں اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور دشمن کی تعداد بڑی تھی, اور اپنی جانوں کے خطرے مول لے کر انہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو بھی ضائع نہیں کرتا. جو جس درجے کی قربانی پیش کرتا ہے, جس درجے اور جس اخلاص اور جس نیت کے ساتھ کسی کاز میں شریک ہوتا ہے, اتنا ہی بڑا اس کا مقام ہوتا ہے. وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَا تَحْتَ الشَّجَرَةِ, اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں داخل ہوگا آگ میں کوئی ایک بھی جس نے درخت کے نیچے بیعت کی. کون سے درخت کی؟ صلح حدیبیہ کے وقت جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے, درخت کے نیچے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کے قتل کی خبر سن کر ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی بیعت کی تھی. کما اخبر بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح خبر دی اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ لقد رضی اللہ عنہم, البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان سے, ورضوا عنہ, اور وہ راضی ہو گئے اس سے, وکانو اکثر من الف و اربے میں آ, اور تھے وہ 1400 سے زائد. ویشہدون بالجنت, اور وہ گواہی دیتے ہیں جنت کی, لمن شہد لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی. کل اشرتی, جیسے اشرہ مبشرہ ہیں. وثابت بن قیس بن شماس, اور اس کے علاوہ ثابت بن قیس بن شماس ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. کون؟ ثابت بن قیس. وغیرہم من الصحابہ, اس کے علاوہ صحابہ میں سے. اشرہ مبشرہ میں کون کون شامل ہے؟ نمبر ایک حضرت ابو بکر, نمبر دو حضرت عمر, نمبر تین حضرت عثمان, نمبر چار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت سعید بن زید, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, اور ابو عبیدہ بن جراح. ٹھیک ہے. اور امہات المومنین کو بھی جنت کی بشارت ہے کہ یہ جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی, جیسے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن سلام, عکاشہ بن محسن, ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی تھی. وَيُقِرُّونَ, اور وہ اقرار کرتے ہیں, بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ, جو روایت ہوا ہے تواتر سے. تواتر, تواتر سے نقل ہوا. تواتر کیا ہے؟ علم یقینی دینے والی خبر کے لوگوں کی کثیر تعداد جس چیز کو روایت کرے, کہ جن کا آپس میں جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو. ان امیر المؤمنین, امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے. وغیرہ من ان خیر هذه الامتی, کہ بہترین اس امت کے بعد نبیہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں. یعنی ان کا ایمان یہ ہے, اور جتنی زیادہ اس پر گواہیاں ہیں کہ امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر, ثم عمر, پھر عمر ہیں. ویثلثون بعثمان, اور تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ویربعون بعلی رضی اللہ عنہ, اور چوتھے نمبر پر رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کما دلت علیہ الآثار, جیسے اس پر مختلف روایات دلالت کرتی ہیں, مختلف روایات سے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے. وکما اجما صحابتو, اور جیسا کہ اجماع ہے صحابہ کا, اللہ تقدیم عثمانہ, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے ہونے پر, فی البیعت, بیعت میں, یعنی وہ خلافت میں پہلے تھے. ما ان بعد اہل سنتی, اس کے ساتھ کے بعض اہل سنت نے, کانو قد اختلفوا فی عثمان و علی رضی اللہ عنہما, کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کی خلافت کے بارے میں. بعد اتفاقہم ان کے اس اتفاق کے بعد علی تقدیم ابی بکر و عمر حضرت ابو بکر اور عمر کے پہلے ہونے کے، یعنی حضرت ابو بکر نمبر ون ہے پھر حضرت عمر نمبر دو ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں. لیکن تیسرے پہ کون ہے، حضرت عثمان ہے یا حضرت علی ہے، ان میں اختلاف موجود ہے کہ ایہما افضل، ان میں سے افضل کون ہے. فقدم قوم عثمان، تو ایک قوم نے حضرت عثمان کو مقدم رکھا، وسکتوا اور خاموشی اختیار کی، وربعوا بعلی اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کو رکھا. وقدم قوم علی اور ایک گروہ نے حضرت علی کو حضرت عثمان پر مقدم رکھا. وقوم توقفوا اور کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، توقف اختیار کیا. لیکن استقر امر اہل سنتی، لیکن فیصلہ قرار پایا اہل سنت کا علی تقدیم عثمان، حضرت عثمان کی تقدیم پر، ثم علی پھر حضرت علی، کہ نمبر تین حضرت عثمانی ہے اور پھر نمبر چار حضرت علی ہے. حکم تقدیم علی رضی اللہ عنہ علی غیرہ من الخلفاء الاربعۃ فی الخلافہ، حکم تقدیم علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدم رکھنے پر علی غیرہ ان کے علاوہ، من الخلفاء الاربعۃ چاروں خلفاء میں سے، فی الخلافت خلافت میں، یعنی خلافت کے معاملے میں حضرت علی کو باقی سارے خلفاء پر مقدم رکھنا، اس معاملے میں اہل سنہ کیا کہتے ہیں. وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسَلَةُ، اگرچہ ہے یہ مسئلہ، مسئلہ تو عثمان و علی، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں، لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ، کوئی اصول کی بات نہیں، کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے، اللتی کہ وہ چیز، یُدَلَّلُ گمراہ قرار دیا جائے، المخالف فیہا اس میں اختلاف کرنے والا یا مخالفت کرنے والا، عند جمہور اہل سنتی، جمہور اہل سنہ کے نزدیک، یعنی کوئی ایمان کی بنیادی باتوں میں سے یہ نہیں ہے. لیکن المسلۃ، لیکن مسئلہ، التی یدلل فیہا، جس میں گمراہ قرار دیا جائے گا، مسلۃ الخلافتی، مسئلہ خلافت ہے. وذالک، اور یہ، انہم یومنون، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ، کہ خلیفہ رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرن ابو بکر ہیں، یعنی اس معاملے میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت ابو بکر کے پاس گئی. ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ثم عثمان، پھر عثمان، ثم علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ومن تعن فی خلافت احد من ہؤلاء الائمۃ، ومن تعن، اور جو تانا زنی کرے، یعنی بری باتیں کرے، فی خلافت احد، ان میں سے کسی ایک کی خلافت کے بارے میں، ہؤلاء الائمۃ، ان ائمۃ کی، فہو ادل من ہمار اہلی ہی، تو وہ زیادہ بھٹکا ہوا ہے اپنے گھر کے گدھے سے بھی، یعنی اگنورنٹ ہے اور نا سمجھ ہے، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے، اور ایک واقعہ ہے جس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا. ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ حیثیت ہے، اور سب کی فضیلت برقرار ہے، لیکن یہ ہے کہ ترتیب اسی طرح ہوگی جیسے بیان کی گئی ہے. مکانت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل سنت والجماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا مقام کیا ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. ویحبون آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت والجماعت محبت رکھتے ہیں کس سے؟ اہل بیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے. ویتولونہم، اور انہیں اپنا اولیاء مانتے ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے دوست، مددگار. ویحفظون فیہم وصیت رسول اللہ، اور یاد رکھتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو، حیث قال، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یوم غدیر خم، غدیر خم کے دن، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد کراتا ہوں اللہ کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں. غدیر خم جو ہے یہ ایک جگہ مشہور تھی جو ایک شخص کے نام پر تھی، ٹھیک ہے، اور یہ جگہ جو ہے یہ جوفہ کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپس مدینہ تشریف لاتے ہوئے اس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد کراتا ہوں، اور یہ بات آپ نے تین بار دہرائی، یعنی میرے گھر والوں کے، اہل بیت کے حقوق پامال نہ کرنا. یہ بات کس نے فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بات تھی؟ میرے گھر والوں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی ان کے حقوق ضائع نہیں کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا، کیونکہ آپ کو شاید یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. اور یہ واقعہ 18 ذوالحج کو پیش آیا تھا، کس مقام پر؟ غدیر خم کے مقام پر. غدیر خم کہاں واقع ہے؟ جوفا کے قریب، مکہ اور مدینہ کے درمیان. یہاں پر آپ رکے تھے اپنے واپسی کے سفر میں حجت الوداع کے بعد. وقال عید للعباس سے امی، اور آپ نے فرمایا اپنے چچا عباس سے، وقد اشتکا الیہ، جبکہ انہوں نے آپ کو شکایت کی تھی، ان بعض قریش کے بعض قریش کے لوگ، یجفو بنی ہاشم، بنو ہاشم پر جفا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. جفا کا مطلب ہوتا ہے بڑا بننا اور دوسرے کو ناپسند کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شکایت ہوئی تھی کچھ لوگوں سے، جس کی شکایت آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ کچھ لوگ بنو ہاشم کو پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ بنو ہاشم میں سے تھے. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. فقالا، تو فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتی یحبوکم للہ، یہاں تک کہ وہ تم سے محبت کریں اللہ کی خاطر، ولی قرابتی، اور میری قرابت کی وجہ سے. یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اس کو عقیدے کی کتاب میں لایا گیا ہے. کیا ایمان کا حصہ ہے؟ اہل بیت سے محبت. ٹھیک ہے. وقالا، اور فرمایا، ان اللہ اصطفى بنی اسماعیل، بے شک اللہ نے چن لیا بنو اسماعیل کو، واصطفى من بنی اسماعیل کنانہ، اور چن لیا بنی اسماعیل سے کنانہ کو، واصطفى من کنانہ قریشا، اور چن لیا کنانہ سے قریش کو، واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور چن لیا قریش میں سے بنو ہاشم کو، واصطفانی من بنی ہاشم، اور چن لیا مجھے بنو ہاشم میں سے. تو آپ سب کے چنے ہوئے لوگ تھے. تو آپ سے محبت، آپ کے خاندان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مکانت و ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مقام، عند اہل سنت والجماعت، اہل سنہ والجماعت کے نزدیک. ویتولون، اور وہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، کس سے؟ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی. حقیقت یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے بچوں سے، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے ازواج سے بھی محبت ہوتی ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے. یہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کی ازواج کو برا بلا کہا جائے؟ اس الاجیکل. امہات المومنین سے، ویؤمنون، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، بانہن ازواجہ فی الاخرت، کہ وہی آپ کی بیویاں آخرت میں بھی ہوں گی. اب دیکھیے، کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت پہ جفا کرتے ہیں. تو اہل سنہ والجماعت کہاں بلانگ کرتے ہیں؟ جو اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں. خصوصاً خدیجہ رضی اللہ عنہا، خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ام اکثر اولادہ، جو ماں ہے آپ کی اکثر اولاد کی. صرف ایک بچہ ہے اور آپ کے ابراہیم، جو حضرت ماریا سے ہیں، باقی سب حضرت خدیجہ سے. وہ اول من آمن بہ، اور سب سے پہلی ہے جو آپ پر ایمان لائی. وہ آزادہ علی امرہ، اور آپ کے کام میں آپ کو مدد دی، تقویت دی. وکان لہا منہ المنزلۃ العالیہ، اور تھا ان کے لیے آپ کے ہاں بلند مقام، یعنی آپ کے دل میں بھی حضرت خدیجہ کا بہت بلند مقام تھا. وصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما، اور صدیقہ جو صدیق کی بیٹی ہیں، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، یعنی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ ہے. اللتی قال فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل عائشہ علی النساء، حضرت عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر، کفضل السرید علی سائر الطعام، سرید کی فضیلت کی طرح ہے سارے کھانوں پر. جس طرح کھانوں میں سرید جو ہے سب پر افضل ہے، اسی طرح عائشہ کی فضیلت باقی ازواج پر. ان حضرت خدیجہ کے بعد کی بات ہے. اچھا، سرید کیا ہوتا ہے؟ جیسے گوشت شوربہ کا سالن، اور اس میں روٹی توڑ کے ڈال دی جاتی. پھر ہے تبرع اہل سنت والجماعت، تبرع برات کرتے ہیں اہل سنت والجماعت، اہل سنہ والجماع، مما یقولہ المبتدیۃ، اس کے بارے میں یا اس سے جو مبتدع یا بدعت کرنے والے کہتے ہیں فی حق صحابہ و اہل البیت، صحابہ کے حق میں اور اہل بیت کے حق میں، یعنی اہل سنہ والجماع درمیان میں ہیں، اور ایسے سب لوگوں سے اعلان بیزاری کرتے ہیں جو صحابہ یا اہل بیت کے حق میں بدعت کا شکار ہیں، کیونکہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ ہیں، اگر صحابہ کی دیوار ہٹا دی جائے تو پھر دین کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ وَيَتَبَرَّؤُونَ، اور برات کا اظہار کرتے ہیں، من طریق الروافض، روافض کے طریقے سے، الذین، وہ جو، یبغضون الصحابہ، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، یعنی اہل سنہ والجماع جو ہے وہ برات بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، کس چیز سے؟ روافض کے، اس طریقے سے جس میں وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ یسبونہم، اور ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ وہ من طریق النواسب، اور نواسب کے طریقے سے بھی، نواسب کون ہے؟ جو اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے بھی بری ذمہ ہے، جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، وہ جو اذیت دیتے ہیں اہل بیت کو قول اور عمل سے۔ ویمسکون اما شجر بین صحابتی، اور روک کر رکھتے ہیں اس سے جو اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان، یعنی اپنی زبانوں کو روک کے رکھتے ہیں، جو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا اس پر اپنی رائے نہیں دیتے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ان ھذہ الآثار المروی فی مساویہم، کہ یہ جو روایات موجود ہیں ان کے مقام کی برائی کے معاملے میں، منہا ما ہوا کذب، ان میں سے بعض جھوٹی ہیں، ومنہا ما قد زید فی ونقص، کہ ان میں سے کچھ روایات ایسی ہیں جن میں اضافہ ہے اور کچھ میں کمی ہے۔ وغیر عن وجہ صحیح، اور ان کو اصل رخ سے ہٹا دیا گیا ہے، یعنی اوریجنل ریالٹی سے پھیر دیا گیا، صحیح رخ سے پھیر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ کہ صحابہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دوستی کے لیے چن لیا، لیکن ہوا یہ کہ ابتدا میں ان کے درمیان جو محبت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، چھوٹے موٹے اختلافات مزاج کے، سوچ کے، وہ موجود تھے، لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی کہ جن کی بنا پر وہ اخوت ایمانیہ یا آپس کی محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے، اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد وہ مزید جڑ پکڑ گئے، ان کو ہم صحابہ کی اجتہادی غلطی کہتے ہیں، اجتہادی غلطی۔ اور مجتہد جو ہوتا ہے اس کا ہر حال میں ایک اجر ہوتا ہے، اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے تو بھی اس کا اجر ہوتا ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے فیصلے میں تو بھی ایک اجر لکھا جاتا ہے، اگر صحیح فیصلہ کرے تو دو اجر، اور اگر غلط فیصلہ کرے تو بھی ایک اجر، کیونکہ وہ عند اللہ معذور ہوتا ہے، اس کا عذر قبول کیا جاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کا مقام بڑا ہو، ان کی اجتہادی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کے بعد ان کو اجر بھی دیا ہو، اور ہم خواہ مخواہ کی باتیں کر کے پکڑے جائیں۔ تو اس لیے جہاں ہم دیکھیں کہ حضرت عائشہ یا حضرت علی کے درمیان کوئی اختلاف ہے، یا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان چھوٹی موٹی کسی بات پر اختلاف ہوا، تو ان باتوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے، اور اس کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی برا خیال نہیں لانا چاہیے، بدگمانی نہیں لانی چاہیے۔ کچھ اختلافات جو ہوتے ہیں نا وہ محمود ہوتے ہیں، محمود کا مطلب قابل تعریف ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کی سوچ میں ارتقاء ہوتا ہے، انسان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر سب لوگ ایک ہی طرح سوچنے لگتے ہیں تو پھر ذہنی ترقی رک جاتی ہے۔ ٹھیک، صحیح منہ ہم فیہ معذورون، اور صحیح رخ یا صحیح نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ اس میں معذور ہیں، یعنی ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ اما مجتہدون مصیبون، یا وہ مجتہد ہیں جنہوں نے درست فیصلے کیے، وہ اما مجتہدون مخطئون، یا وہ مجتہد ہیں جن سے خطا ہوئی، وہم مع ذلک لا یعتقدون، اور اس کے ساتھ وہ اعتقاد نہیں رکھتے، ان کل واحد منہم من الصحابۃ معصوم، کہ ہر ایک ان صحابہ میں سے معصوم ہے، ان کبائر الاسم و صغائرہ، کبیرہ گناہوں اور صغیرہ گناہوں سے، یعنی معصوم نہیں سمجھتے ان کو، انسان سمجھتے ہیں کہ جن سے غلطی ہو سکتی ہے، بل تجوز علیہم الذنوب، بلکہ ممکن ہے ان پر گناہوں کا اجرا، فی الجملتی، ہر طرح کے، ولہم، اور ان کے لیے، من السوابق والفضائل، ایسی سبقت اور فضیلت ہے، ما یوجب مغفرتا، جو مغفرت کو واجب کرتی، یعنی صحابہ سے اگر غلطیاں ہوئی بھی یا کسی قسم کی کوئی گناہ ہوا بھی تو ان کی نیکیاں اتنی ہیں جن کی وجہ سے ان کے گناہ واجب مغفرت ہیں. ما یستر منہم، جو صادر ہو ان سے یا مرتکب ہو جس کا، ان صدر، اگر وہ صادر ہوئے بھی، جیسے حاطب بن ابی بلتہ سے ایک خطا ہوئی تھی. کیا ہوا تھا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ایک خط اپنے گھر والوں کے لیے ایک عورت کے ہاتھ بھیجا تھا جس سے ایک بہت بڑا راز کھلنے والا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی، آپ نے حضرت علی کو بھیجا، وہ خط برآمد کر لیا گیا. جب سب مسلمانوں پر یہ بات کھلی تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ حاطب منافق ہو گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا تم جو بھی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو ان کی بڑی بڑی قربانیوں کی وجہ سے معاف کر دیا. سبحان اللہ، یعنی جب کسی کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں تو اس کی غلطیاں بھی قابل معافی ہوتی ہیں. عام روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی مددگار، آپ کا کوئی خدمتگار اگر آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور ہر لحاظ سے آپ کا وفادار ہے، لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی، کیا آپ اس کو سزا دینے بیٹھ جاتے؟ بڑی غلطی ہو یا چھوٹی ہو آپ معاف کر دیتے کہ نہیں اس کے احسانات بہت ہیں؟ تو جس کا احسان بڑا ہو اس کی غلطی بھی معاف کر دی جاتی. حتی انہم یغفر لہم من السیئات ما لا یغفر لمن بعدہم، یہاں تک کہ ان کے لیے ان کی برائیوں میں سے وہ معاف کر دیا گیا جو بعد والوں کے لیے معاف نہیں کیا گیا. یعنی باقی لوگوں کا ایسا اگر قصور ہو تو وہ پکڑے جائیں گے لیکن ان کے لیے پکڑ نہیں. لِأَنَّ لَهُم مِّنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ، کیونکہ ان کی ایسی نیکیاں موجود ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. مَا لَيْسَ لِمَن بَعْدَهُمْ، جو ان کے بعد والوں کے لیے نہیں. وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ بات ثابت ہو گئی. اَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ، کہ وہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں. وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ، کہ ان میں سے کسی ایک کا مد صدقہ کرنا کان افضل من جبل احد، جبل احد سے بھی زیادہ افضل ہے، ذہبن سونے کا، من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں ان کے مقابلے پر. ثم اذا کان قد صدر من احدہم ذنب، پھر اگر ان میں سے کسی ایک سے کوئی گناہ صادر ہوا، فیکون قد تاب منہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سے توبہ کر لی ہو، او اتا بحسنات تمہوہ، یا ایسی نیکیاں لایا کہ جس نے ان کو مٹا دیا یعنی اس گناہ کو، اور غفر لہ بفضل سابقتی ہی، یا اسے اس کے اسلام میں سبقت کی بنا پر بخش دیا گیا، اور بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، الذی ہم احق الناس بشفاعتی ہی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں آپ کی شفاعت کے. اب ابتلی ببلاء فی الدنیا، یا وہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا دنیا میں، کفر بھی عنہ، جس کی وجہ سے ان کے گناہ جھاڑ دیے گئے، معاف کر دیے گئے. کیا زبردست انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ کس بنا پر صحابہ کی غلطی جو ہے وہ غلطی نہیں، غلطی ہو بھی تو معاف کر دیا جائے گا. کس کس بنا پر؟ نمبر ایک خیر القرون، نمبر دو ان کے صدقے کی وجہ سے، نمبر تین توبہ کی وجہ سے، نمبر چار ایسی نیکیاں کہ جس نے ان کو مٹا دیا، نمبر پانچ اسلام میں سبقت کی وجہ سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، اور آخری چیز دنیا میں تکلیف یا آزمائش آنے کے ساتھ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بیماری ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی برائیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے گراتا ہے. سبحان اللہ، یعنی جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ فَكَيْفَ بِالْأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ. فَإِذَا كَانَ، پھر اگر ہے، هَذَا یہ سب، فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ، ثابت شدہ گناہوں کے بارے میں، فَكَيْفَ، تو کس طرح، بِالْأُمُورِ الَّتِي، ان امور کے بارے میں، كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ، جن میں ان کی اجتہادی غلطی تھی. یعنی اگر یہ پکے گناہوں کے بارے میں بخشش کا وعدہ ہے تو اجتہادی غلطیوں کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ ان اصابو، اگر وہ درست تھے، فلہم اجران، تو ان کے لیے دوہرا اجر. وَإِنْ أَخْطَأُوا اور اگر انہوں نے کوئی خطا کی فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ تو ان کے لیے ایک اجر. وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُمْ اور غلطی ان کے حق میں معاف کر دی جائے گی. جب اللہ ان کو معاف کرنے والا تو ہم کون ہیں ان کے بارے میں حکم فیصلے کرنے والے. ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل پھر وہ مقدار جس کی بنا پر ان میں سے کسی کے فعل کا انکار کیا جائے وہ تو بہت ہی تھوڑا, یعنی ان کی قربانیوں اور نیکیوں کے مقابلے میں ان کی جو اجتہادی غلطیاں بھی ہیں وہ بہت مائنیوٹ ہیں, بہت چھوٹی ہیں. نذر معمولی, مغفور بخشی گئی, فی جنب فضائل القوم قوم کی فضیلت کے مقابلے میں, وہ محاسنہم اور ان کی نیکیوں کے, من الایمان باللہ ورسولہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں, والجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کے بارے میں, والہجرت والنصرت ہجرت اور نصرت دین کے معاملے میں, والعلم النافع والعمل الصالح علم نافع حاصل کرنے اور عمل صالح کرنے کے معاملے میں. یعنی یہ سب کچھ ان کے حسنات میں شامل ہے, لہذا ان کی اس کے مقابلے میں غلطی اور اجتہادی غلطی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. کتنی تسلی ہو جاتی ہے, ورنہ بعض اوقات ہم صحابہ کی اچھی اچھی باتیں پڑھنے کے بعد جب کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں تو ہمیں سخت پریشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑے اور ان کے درمیان بھی اختلاف ہو گئے تو یہ کیوں ہوئے, یہ بے چین کرتا ہے نا سوال ہمیں. تو اب جواب مل کے اوکے. ومن نظر فی سیرت القوم بعلم و بصیرت اور جو دیکھے قوم کی سیرت میں ان کے حالات زندگی کو صحابہ کی, یعنی بعلم و بصیرت علم اور بصیرت کے ساتھ, وما من اللہ علیہم بہ من الفضائل اور جو احسان کیا اللہ نے ان پر فضائل میں سے, علم جان لے گا یقینی طور پر, انہم خیر الخلق بعد الانبیاء کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ صحابہ کے بارے میں کہا گیا بیسیکلی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی ہو. لا کان ولا یکون مثلہم, سبحان اللہ, لا کان نہ کوئی تھا, ولا یکون اور نہ کوئی ہو سکتا ہے, مثلہم ان کی طرح, وانہم الصفوت اور بے شک وہ بہترین لوگ ہیں, من قرون ہذہ الامہ اس امت کے زمانوں میں سے, التی ہی خیر الامم وہ جو سب سے بہترین امت ہے, وہ اکرمہا اور سب سے معزز, اللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے. حقیقت یہ کہ خیر القرون جو ہے وہ خلافت راشدہ جب ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جمہور صحابہ ختم ہو جاتے ہیں, یعنی ایک بڑی لوٹ صحابہ کی فوت ہو جاتی. پھر ابن زبیر اور عبد الملک کی عمارت میں جمہور تابعین اور صغیر صحابہ جو ہیں چھوٹے صحابہ وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور دولت امویہ کے آخر اور عباسی دور کے شروع میں جمہور تبع تابعین کا دور ختم ہو جاتا ہے. تو آخری صحابی جو ہیں وہ 100 ہجری میں فوت ہوتے ہیں, یا کہا جاتا ہے 110 ہجری میں, ان کا نام ہے ابو طفیل بن عامر, اور آخری تابعی جو ہیں وہ 220 ہجری تک فوت ہوتے ہیں. تو خیر القرون جو ہے وہ کہاں ختم ہوتا ہے, 220 ہجری پہ. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, خلاصہ کیا ہے, کوئی بتائے گا آپ میں سے اس ساری بات کا جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ کیا خلاصہ ہے, اور اس بات کو عقیدے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام, ان سے بھی محبت رکھنا ہمارے ایمان ہی کا ایک طرح سے حصہ ہے, اور ہمیں ان کے مابین جو بھی اختلافات ہوئے یا ان کے بارے میں جو بھی کوئی اجتہادی غلطی ان سے ہوئی بالکل وہ معمولی ہیں, اور ان کی
ساری نیکی کے مقابلے میں
اور ان کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھی اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے, تو اس لیے ہمیں بالکل بھی ان کے بارے میں اس نظر سے
نہیں سوچنا چاہیے.
اور مجھے ایک آیت بھی یاد آ رہی ہے سورۃ الفتح کی جو آخری آیت ہے, محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم
رکعاً سجداً یبتغون
فضلاً
من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ. تو یہ تورات میں جو پہلی کتابوں میں بھی ان کی تعریف دی گئی ہے, یہ بہت ہی یعنی
کتنی حیرت کی بات ہے اگر پہلی کتابوں میں ان کی تعریف ہے اور ہماری کتابوں میں ان کی تعریف نہ کی جائے, اور یہ قرآن کہتا ہے. دیکھیے انسان کسی نہ کسی سے تو محبت کرتا ہی ہے, لیکن ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے محبت کر رہا ہے, اور ہماری محبت کا پیمانہ اور معیار کیا ہونا چاہیے. ہماری قدر و قیمت کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کس سے محبت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، ان لوگوں کی محبت سے فائدہ کیا ہے یہ بتائیے. بالکل شابش، یعنی اگر ہم ان لوگوں سے محبت نہیں کریں گے یا ان سے نفرت کریں گے یا ان کے بارے میں شک و شبہ رکھیں گے تو دین تو انہی کے ذریعے ہمیں پہنچا، پھر تو دین کی بنیاد ہی ڈہ جائے گی. کیا ہم خود ڈائریکٹ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے کر آئیں گے یا آپ کی سیرت، تو پھر ہم کہاں سے مسلمان ہوئے؟
میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا سبب
یہ جو دعا ہے نا، وہ حب میں یحبک، یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے تھے. قرآن کہتا ہے یحبہم ویحبونہ، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو جس سے اللہ محبت کرے اس سے نفرت کرنا جائز نہیں. جی بالکل شابش، ہمیں رول ماڈل ملتے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بعض وقت کہ ہم کس کو فالو کریں. بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، خاص تائید ان کو حاصل ہے، لیکن صحابہ ہماری طرح انسان تھے، تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے صراط الذین انعمت علیہم. بالکل، تاریخ کا دھارا بدل دیا. جی آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے تھے. اگر انہیں اصولوں کو سامنے رکھ کے ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں کہ کسی کے مجھ پر احسان کتنے ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کی کوئی زیادتی میرے ساتھ کتنی، کیونکہ بعض اوقات جیسے شوہر ہی ہے، اتنے احسان ہوتے ہیں، کوئی ایک بات اچھی نہ لگے تو ہم غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں اور ہر چیز پہ کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. دوست ہیں یا کوئی بھی کسی بھی تعلق میں، حتیٰ کہ والدین ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی وہ کمی کوتاہی معاف کر دی ہو اور آپ اسی کو لے کے بیٹھے رہے، تو آپ کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہوگا؟ جی شابش، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم وردو عنہ، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراض ہونے والے؟
میں یہی بات کہنا چاہیے سر کہ ہمیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ان کا کیا مقام ہے، اور ہم اپنے اعمال جو پہلے ہی اتنے کم ہیں ان کو اس چیز میں ضائع کر دیں کہ ان کے اختلافات کو ڈسکس کریں، بجائے کہ ہم ان کی اچھی چیزوں پہ نظر رکھیں.
بالکل، اور اگر کوئی اختلافات بھی تھے تو ان کو پڑھ کے کیا سننا چاہیے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.